جاتا ہے کہ حضرت یہ ارشادات جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس وقت آپ کی خدمت میں اسی مقصد کے لیے آتے تھے، دل کی اصلاح کے لیے، اس لیے مختلف موقعوں پر آپ نے مختلف ارشادات فرمائے جن کی بعد میں کچھ تبدیل ہوگی، باب باندھے گئے۔ تو یہ ایک باب چل رہا ہے دعا کے تعلق سے، باتیں تھوڑی سی اونچے درجے کی ہیں لیکن اللہ سے اگر مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ سمجھا بھی دیں گے، ورنہ تاخیر تو کہیں گئی تھی۔ تو فرماتے ہیں اکثر اوقات عارف اپنے مولا تعالی شانہ کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے، تو بھلا وہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت لے جانے میں کیوں کا حیا نہیں کرے گا؟ اکثر اوقات عارف اپنے مولا تعالی شانہ کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے، تو پھر بھلا وہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت لے جانے میں کیوں کا حیا نہیں کرے گا؟ گزشتہ جمعے بھی جو ملفوظ پڑے گئے اس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ یہ خطاب کس کے ساتھ ہے؟ عارف کے ساتھ ہے، جس کو اللہ پاک کی معرفت حاصل کچھ ہو گئی اور اس کوشش میں لگا ہوا ہے، دل کے اندر اس استعداد کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جو اللہ کی پہچان کرا دے۔ اللہ کی پہچان کیا؟ اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی صفات کمال۔ تو جو صفات کمال کو پہچانے گا تو اس کی عطا پھر اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی اس کی تحریک اٹھتی رہے گی۔ جب اس کے اندر لگتا ہے، کچھ اعمال اس کو بتائے جاتے ہیں، کچھ اشغال بتائے جاتے ہیں، کچھ اذکار بتائے جاتے ہیں، جب ان اذکار کے کرنے میں لگتا ہے، ان اشغال میں دل کو مشغول کرتا ہے، ان مراقبات میں لگتا ہے، اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، تو اس دوران میں اس پر مختلف قسم کی کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے، مختلف حالات اس پر وارد ہوتے رہتے ہیں، اس میں بعض اوقات بعض کیفیت سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ اس کو فرمایا گیا یہی دعا کی بات جب آ رہی، بعضوں کو یہ اس میں اشکال ہوتا ہے کہ یہاں دعا سے شاید روکا جا رہا ہے، مانگنے سے روکا جا رہا، روکا نہیں جا رہا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات اس کیفیت کے غلبے کے اندر ان کی اندر سے یا ذکر کی مشغولی یا ذکر کی لذت کے اندر اتنی مشغولی ہوتی ہے کہ اسی کے اندر لگے رہتے ہیں، فرصت نہیں ملتی۔ لیکن ایک بات یہ بتائی تھی مولانا لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے، باقی یہ ظاہر ہے کہ اکمل و افضل حالت وہ ہے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء اور مشابہت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت جو ذکر کی جا رہی ہے اکمل نہیں ہے، افضل نہیں ہے، یہ ایک غلبے کے اندر ہے، مغلوبیت کے اندر ہے۔ اکمل اور افضل حالت وہ ہے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اقتداء اور مشابہت ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ ہر امر میں دعا بھی فرماتے تھے اور رضا و تسلیم بھی اعلیٰ درجے کی تھی، یعنی اپنی احتیاج بھی رکھتے تھے اللہ کے آگے اور اس کی رضا پر راضی بھی رہتے تھے۔ یہ اکمل افضل ہے، بس اکمل یہی ہے کہ زبان سے اظہار احتیاج اور افتقار و سوال ہو اور دل سے ہر عمل پر رضا ہو۔ لیکن بہرحال چونکہ اب یہی تصفیہ ہے، یہی تزکیہ ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر ضرورت ہے رہبر کی، جو سنبھالے، جو اس راستے سے گزر چکا ہے، اس راستے کے نشیب و فراز کو جانتا ہے کہ کہاں کہیں کہاں آخری نفس جو ہے یہ راہ مارتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے۔ تو بہرحال ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات عارف اپنے مولا تعالی شانہ کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے تو بھلا اس کی مخلوق کی طرف حاجت لے جانے میں کیوں حیا نہیں کرے گا؟ اب اس کے فائدے میں لکھتے ہیں مولانا گوگوئی رحمتہ اللہ علیہ کہ جبکہ یہ معلوم ہے کہ جو واقعات ظاہر ہو رہے ہیں حق تعالیٰ کی مشیت ازل میں ان کے متعلق ہو چکی ہے، یہ تمہارا ایمان ہے یقین ہے؟ میں شدت سے عرض کیا کہ بچپن کے اندر ہمیں ایمانیات یاد کرائی گئیں، اللہ کرے یہ عادت باقی رہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے مائیں پہلے بچپن کے اندر ایمانیات یاد کرا دیتی تھی، ہٹا دیتی تھی، آمنت باللہ پورا دونوں ہی ہے نا، اب اس کے اندر بعد میں پھر شعور بیدار پھر سمجھ بھی آ جاتی، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ایک چھوٹا سا آگے نا کہ تقدیر کے اندر یہ لکھا جا چکا ہے، اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے ہر خیر ہر شر، یعنی جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کہ یہ معلوم ہے، اب عارف جو اس مورد میں لگا ہوا ہے اس کے اندر تو یہ شعور اور اعلیٰ درجے پر اور بہتر بن رہا ہے، یقین بن رہا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے قسمت کے اندر، جو لکھ دیا وہ مل کر رہے گا، جو نہیں لکھا وہ آئے گا ملے گا ہی نہیں۔ جب یہ معلوم ہے کہ جو واقعہ ظاہر ہو رہے ہیں حق تعالیٰ کی مشیت ازل میں ان کے متعلق ہو چکی ہے اور اسی کے موافق ظہور واقعات اور حوادث کا ہو رہا ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں، جو حادثہ ہو رہا ہے، جو صدمہ آ رہا ہے، جو تکلیف آ رہی ہے، جو بیماری آ رہی ہے، یہ پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ اب یہ عارف ہے، اس نے اس کو پہچان لیا، اس کے دل میں اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو اسی پہ اکتفا کرتا ہے، یعنی راضی رہتا ہے کہ یہ ہونا ہی تھا، یہ ہو کر ہی رہے گا، اور اپنے مولا شانو سے اپنی حاجت پیش کرے تو اس کو حیا آتی ہے کہ جس امر کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اب اس کے متعلق عرض معروف کرنا تو اس کو خلاف عدد سمجھتا، پھر وہی بات آ گئی مغلب یا حیا کا غلبہ ہوتا ہے، جب اللہ نے لکھ دیا ہے یہ ہونا ہی ہے تو پھر میں کیوں اس میں عرض معروف کروں؟ تو جس شخص کا یہ حال ہو، وہ جس شخص جو اس غلبے میں ہو ہے، اس کا دل کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ صدمہ آنا ہی تھا، یہ بیماری آنی ہی تھی، یہ افلاس آنا ہی تھا، یہ ناگواری آنی ہی تھی ہے، اور اس لیے خلاف ادب سمجھتا ہے کچھ عرض معروف کرنا، تو جس شخص کا یہ حال ہو تو کیا مخلوق کے پاس اپنی حاجت پیش کرنے سے اس کو حیا، اپنے رب سے حیا نہیں آئے گا؟ جو اللہ سے حیا کر رہا ہے یہ مخلوق کی طرف جائے گا، ان سے سوال کرے گا، اس کو زیادہ اس سے حیا آئے گی، اس لیے کہ مخلوق تو خود فقیر ہے اور عاجز ہے، اور فقیر عاجز سے کوئی کیا مانگے، تو یہ تو اس کی رضا پر راضی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اپنے مولا کی بخشش دیر رات خیال نہ کر، لیکن اپنے نفس سے توجہ تام اور اقبال کلی کے ہونے میں درنگ و ڈھیل سمجھ، اپنے مولا کی بخشش دیر رات خیال نہ کر، لیکن اپنے نفس سے توجہ تام اقبال کلی کے ہونے میں درنگ و ڈھیل سمجھ۔ اس کے فائدے میں لکھتے مولانا گوگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ نفس کی حالت یہ ہے، یہ سب شے سب کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ اب مشہور ہے المرء یقی صلاح نفسی، اور آج کل بھی عام ہے، ہر ایک اپنے پر قیاس کرتا ہے، اپنی استعداد پر، اپنی عقل پر، اپنے فہم پر، اپنی تجربے پر، سب کو اسی پر قیاس کرتا ہے، ایک عام سی بات ہے جس کو بیان کی جا رہا ہے کہ نفس کی حالت یہ ہے۔ سالک بعض اوقات جب اپنے نزدیک بہت ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے اور اس کا کشودہ کار نہیں ہوتا. یہ الفاظ جو ہے اس زمانے میں اردو رائج تھی نا, اس لیے کہہ رہے آج میں سمجھ رہے, یعنی کام نہیں بن رہا, یہ ریاضت کر رہا ہے, مجاہدہ کر رہا ہے کہ نفس میرا مغلوب ہو جائے, وہ مغلوب نہیں ہو رہا. یہ پھر ابھرتا ہے, پھر ڈنڈی مارتا ہے, پھر اس کو گرا دیتا ہے, پھر یہ کوشش کرتا ہے. یہ اس لیے یہ ہے تصور, یعنی تصفیہ کی محنت میں لگا ہوا ہے کہ میرا دل صاف ہو جائے, میرا نفس مغلوب ہو جائے, تاکہ اللہ کی رضا والے اعمال میرے لیے آسان ہو جائے, اللہ کی ناراضگی کو چھوڑنے والے اعمال چھوڑنے میرے لیے آسان ہو جائے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ پھر بےچارا پھنس جاتا ہے کرتے کرتے. بعض اوقات ہمارے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کی, بہت مجاہدہ کیا, کچھ اتکار نہیں ہو رہا, تو نفس میں اس کی جہالت کی وجہ سے یہ وسوسہ ہوتا ہے بس مجھے کچھ نہ ملے گا, یہ ادھر سے دیر ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں یہ پیر میں عرض کرتا ہوں نا کہ پیر سے مراد کیا ہے, بوڑھا جس کی زندگی زیادہ گزری ہے, تجربات زیادہ ہیں, مشاہدات زیادہ ہیں, فائدہ اٹھا لو. تو یہاں یہی مراد ہے, یہ پیر ہے کہ انہوں نے کہ زندگی گزاری ہے, اب تربیت حاصل کی ہے, مجاہدے کی ہیں, ریاضتیں کی ہیں, پھر چونکہ ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں, ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں, ان کی طبیعت ہمارے اپنا ذاتی تجربہ بھی اور لوگوں کا تجربہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اس بنا پر یہ جو حالات پیش آتے ہیں یہ بچانے کے لیے, ان کو اس میں نکالنے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریاضت بڑی کرتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, کام نہیں پاتا کیونکہ نفس کو مغلوب نہیں ہو رہا, اور نفس میں اس کی جہالت کی وجہ سے, کیونکہ نفس تو جہل وسوسہ ہی ہوتا ہے, اب مجھے کچھ نہیں ملے, کوئی ادھر سے ڈھیل ہو رہی, دیر ہو رہی, نعوذ باللہ. تو شیخ اشرف فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کی عطا کو یہ خیال نہ کر کے اس میں دیر ہو رہی ہے, اس لیے کہ کسی کو دینے میں دیر کرنا یہ تو کام بخیل کا ہے, وہاں یہ منتفی ہے, اللہ کے یہاں ہو سکتی ہے, اللہ بخیل ہو سکتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ وسوسہ نہ لانا چاہیے, یہ سمجھ کہ نفس یہاں بھی ڈنڈی مار رہا ہے, نعوذ باللہ, اللہ پاک کیا ہے, میرا کام نہیں ہو رہا, کچھ دیر ہو رہی ہے, بخیل ہے, یہ وسوسہ نہیں لاتی ہے, کیوں اس کی عطا کا دریا ہر وقت جاری ہے, اللہ پاک کی عطا کا دریا ہر وقت جاری ہے, یہ دیر تیری طرف سے ہے کہ تیرے نفس کے اندر توجہ کام اس کی طرف نہیں ہے, اور غیر حق کی صورتیں اس میں نقش ہو رہی ہیں, اور اپنے ان کو پھر سے معاف کر کے پوری توجہ اس کی طرف کر, یعنی کمی تیری طرف سے ہے, اور اکثر یہی ہو رہا ہے کہ اپنی کمی کی طرف دھیان نہیں جا رہا, اور ادھر سے جانا اتنا اس بلا اللہ پر الزام دھر دیا کہ میرا کام نہیں مان رہا, کیوں توجہ پوری نہیں ہو رہی, اور کیا فرما رہے ہیں, غیر حق کی صورت اس میں لکش ہوگی, یہ دھیان جو لگا ہوا ہے لوگوں کی طرف, اوروں کی طرف بھروسے لگے ہوئے ہیں, توقعات لگی ہوئی ہیں, امیدیں لگائی ہوئی ہیں, ادھر ادھر جو ہے ان کو اپنے دل سے محو کر اور پوری توجہ اس کی طرف کر, پھر دیکھ کہ اس کی بخشش ہر وقت موجود ہے, اس کو کہیں سے آنا نہیں ہے, اللہ کی بخشش ہر وقت موجود, کہیں دور سے اس نے آنا نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ان اشیاء میں جن کا تو اپنے مولا سے طلبگار ہے, عمدہ اور بہتر وہ ہے جس کا وہ تجھ سے طالب ہے اور وہ عبودیت میں استقامت ہے. ان اشیاء میں جن کا تو اپنے مولا سے طلبگار ہے, عمدہ اور بہتر وہ ہے جس کا وہ تجھ سے طالب ہے اور وہ عبودیت میں استقامت ہے. اس کے فائدے سماتے ہیں کہ اے سالک, جو چیزیں تو اپنے مولا سے طلب کرتا ہے ان سب میں سب سے عمدہ اور بہتر وہ شے ہے جس کی طلب تجھ سے مولا کی طرف سے ہے, یعنی جس بات کے لیے تو پیدا ہوا ہے اس کی بندگی کے اندر پختگی ہے. چنانچہ ارشاد ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ما سوائے بندگی کی اور چیزیں خواہ دین کی ہوں یا دنیا کی وہ بہتر نہیں ہے، اس لیے اس میں تیرے نفس کے لیے حظ اور مزہ ہے، ہاں غلامی اور بندگی وہ شے ہے اس میں نفس کو حظ نہیں ہے، اور جس شخص جس شے میں نفس کو مزہ آوے اس کا طالب ہونا بندگی کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے کہ ان اشیاء میں جن کا تو اپنے مولا سے طلبگار ہے اس کا بہتر وہ جس کا وہ تجھ سے طالب ہے، وہ طالب کس کا کہ اس کی بندگی کرے اور بندگی میں پختگی ہو استقامت ہو، تو ہمیں اس کی فکر غالب کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ آگے فرماتے دعا و عبادت سے تیرا مطلوب حصول بخشش عطا نہ ہونا چاہیے، کیوں کہ تیرا فہم اس کے حکم دعا کے اسرار اور حکمت کے سمجھنے کوتا رہ جائے گا، بلکہ تیرا دعا و عبادت کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اس کی ربوبیت کے حقوق کو قائم اور برپا رکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اکثر یہ بات عرض کی جاتی ہے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں تصوف کا ایک معنی پالش کرنا بھی ہے، تصوف کا ایک معنی کیا ہے، یعنی ایسی صفائی کے چمک آ جائے، جیسے ہمارا دنیا کے اندر ایک عام معمول ہے اور ہر ایک کو اس کا شوق ہے اپنے پیشے کے اندر کمال حاصل کرے، اپنے کام کے اندر نکھار حاصل کرے، اپنے لباس کے اندر ایسی چمک آئے، جوتوں میں ایسی چمک آئے، فلور کیمیکل کلیننگ ایسی ہو کہ چمک آئے۔ اسی طریقے سے اللہ کرے کہ ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ دین کے اندر ان دینی اعمال کے اندر بھی ایک چمک آئے، اس میں کمال حاصل کرنا، یا یہ سکھایا جا کہ دعا و عبادات سے تیرا مطلوب حصول سے حصول بخشش عطا نہ ہونا چاہیے، کیوں کہ تیرا فہم اس کے حکم دعا کے اسرار اور حکمت کے سمجھ کوتا رہ جائے گا، بلکہ تیرا دعا و عبادت کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اس کی ربوبیت کے حقوق کو قائم اور برپا رکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے فائدے فرماتے ہیں عبداللہ بن عبد اللہ، اے صالح دعا و عبادت کے مشغول ہونے سے تیرا مقصود یہ نہ ہونا چاہیے کہ دنیا یا دین کی کوئی نعمت مولا عطا فرما دے، اگر تیرا یہ مقصود ہوا تو تو نے دعا کے حکم ہونے کا مغز اور راز حکمت ہی نہیں سمجھا، کہ دعا و عبادت کرنے تیرا مقصود یہ ہو کہ اپنی بندگی اور غلامی کو ظاہر کرے اور اس کے رب ہونے اور مالک کے حقیقی ہونے کے حقوق کو ادا کرے۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی کہ عارف جو مانگتا ہے جس پر اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے وہ اس لیے مانگتا ہے، اس کو یقین ہے کہ جو اللہ لکھ دیا وہ تو ملے گا، وہ تو عطا کرے گا، لیکن مانگ اس لیے کہ میں تو محتاج ہوں اپنی احتیاج ظاہر کرنے کے لیے، اپنا بندہ ہونا ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ عبادت کے اندر اپنا تذلل اپنا عاجز ہونا ظاہر کرنا، ہمارے کی عبادت کے اندر مقصود یہ ہو کہ اپنی بندگی غلامی کو ظاہر کرے اور اس کے رب ہونے اور مالک کے حقیقی ہونے کے حقوق کو یاد کرے، اور اس نے دعا عبادت حکم اسی واسطے سنایا ہے کہ بندے اپنے اپنا استقامت و احتیاج و التجا ہماری بارگاہ عالی میں ظاہر کرے، اور ظاہر ہے جس کا مقصود دعا سے ہی ہوگا اس کی دعا کبھی نادا نہیں ہوگی، یہ ہر وقت مانگتا رہے گا اگرچہ اس کا مطلب پورا ہوتا رہے، ورنہ مطلب پورا تو دعا چھوڑتے ہیں اور بات کا تو نہیں بھی ہوگی پھر تو چھوڑ دے گا کہ کام تو بنتا ہی نہیں، لیکن یہ ہر وقت لگا رہے گا، یہ اس کا بھیک مانگا خیال بنا رہے گا اگرچہ مطلب پورا ہوتا رہے، اس لیے اس کا مقصود تو اس کی ربوبیت اور اپنی غلامی اظہار کرنا ہے، اور ہر وقت کہ وہ ہر وقت رب ہے اور یہ بندہ ہے، بخلاف اس شخص کے کہ جس کا مقصود دوسری شے ہو، جب وہ شے اس کو حاصل ہو جائے گا دعا بھی کرنا چھوڑ دے گا، اور یہ بڑی قدیم بات ہے کہ بندہ اپنے مولا سے مستغنی ہو کر بیٹھ رہے. بندہ تو وہی ہے جو ہر وقت یہ ظاہر کرتا رہے کہ اے میرے مولا میں تیری اطاعت سے کسی وقت مستغنی و بے نیاز نہیں ہوں، ہر وقت آپ کی نظر رحمت کا محتاج ہوں. اللہ ہمیں بھی یہ عبدیت سکھا دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ حقیقت ہمیں نصیب فرما دے کہ اس کی طرف متوجہ رہ کر اس سے التجا کرتے رہیں، اس سے زاری کرتے رہیں، کام بنے یا نہ بنے. اس کی بات پہلے تفصیل سے آ چکی ہے کہ دعا کی قبولیت کے معنی کو سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ہم کچھ ایسی چیز مانگتے ہیں جس کا دینا مصلحت نہیں ہوتی، اللہ نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز دے دیتے ہیں. جیسے بچہ ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے جو مضر ہے، نقصان والی ہے، تو ماں نہیں دیتی، اس کی توجہ کو کیا کرتی ہے، ڈائیورٹ کر دیتی ہے، اور چیزیں دیتی ہے. تو اللہ بھی بعض کا ہم اپنے فہم کے مطابق کچھ مانگ رہے ہیں، کوئی منصب مانگ رہے ہیں، کوئی عہدہ مانگ رہے ہیں، یا کوئی مال کی فراوانی مانگ رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو دینا مصلحت نہیں ہے، تو کیا اللہ تو جانتے ہیں اس لیے وہ دیتے نہیں ہے، اس کی جگہ کچھ اور دے دیتے ہیں. یا بعض اوقات اس وقت دینا مصلحت نہیں ہوتا، کچھ دیر بعد دیتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بعض اوقات دعا کے بدلے میں کوئی بلا ڈال دیتے ہیں، کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس دعا کی قبولیت یہاں ظاہر نہیں ہوتی، وہ آخر پہ اللہ پاک اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے دعا کا مستقل فائدہ ہے، گو ہمیں محسوس ہو یا نہ، ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے. تو اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہمارا دل ایسا بنا دے کہ اس سے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی راضی رہے، اس کے فیصلوں کو قبول کرے. نہ بھی کرے گا کیا وہ ہوگا تو وہی جو ہو جائے گا، اگر دل راضی رہے گا پھر مزہ ہی مزہ ہے. تو دل کے اندر اس استعداد کو حاصل کرنے کی یہ ساری محنت ہے. یہ ذکر بھی اس لیے ہے، اللہ والوں کی صحبت بھی اس لیے ہے، اللہ والوں سے تعلق بھی اس لیے ہے. اللہ اور سے لینے کی چیز یہی ہے کہ دل کے اندر سے نفسانیت ہے وہ ایسے نکل جائے، اتنی کمزور پڑ جائے، اتنی مزمل ہو جائے کہ نفس ابھرے نہیں اور دل اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عادی بن جائے، ہر حال کے اندر اسی سے مانگے، اسی سے توقع رکھے، اسی سے امید لگائے اور اسی پر بھروسہ ہو، اسی کا خوف ہو. تو اس کے لیے یہ ذکر کی مشق ہے جس کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، جس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآثَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل کے عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اللہ پر متوجہ رکھنے کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد دل میں رچا لی جائے، بسا لی جائے. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، اللہ ہی فرما رہے ہیں جب مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ، ہمارے وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلَ، یا فرمایا جا رہا ہے آپ کو اس کے نام سے یاد کرو تبتر کے ساتھ. تو دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے، دل کے اندر یہ روحانی قوت لینے کے لیے، یہ صلاحیت لینے کے لیے، یہ استعداد لینے کے لیے ہمیں تنہائی میں اس کی مشق کرنی ہے. یہاں تو اب تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں، ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو اپنے اندر جو قوت لینی ہے اس کے لیے اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، اپنے روزانہ کے معمولات میں اس کو شامل کریں، کچھ وقت نکالیں تنہائی میں اور بیٹھیں اور اللہ کے نام کی دل کے اندر تکرار. فتبارک اسم ربک, فرمایا جا رہا ہے کہ بڑا متبرک نام ہے, اس کی برکت کو لینا ہے تو اس کو دل میں نقش کر کے اس کی دل میں تکرار. اللہ تصور کریں کہ دل پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے تکرار, یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے میں دل و دماغ کے اندر ایسے سما جائے کہ اغلب اوقات میں وہ یاد رہے جو ہمیں تنہائیوں میں بھی حرام کاموں سے روکتے ہیں, اور اس کی ہر اطاعت پر ڈالے. یہ نہیں جو آج ہمارا اپنا ہر ایک نے اپنی مرضی کی چند باتیں لے لی. ہمارا دین پر چلنا سلیکٹو ہے, ہر ایک نے چند باتیں چن لی. ملنے مطلب گھمایا کرتے تھے دین کے بڑے بڑے پانچ شعبے ہیں, عقائد, عبادات, اخلاق, معاملات, معاشرت. بڑے درد سے فرماتے تھے کہ دینداروں نے بھی یہ تین شعبے چھوڑ رکھے. عبادات کسی نہ کسی درجے کے اندر, عقائد بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر, وہ اس کا بھی حال جو پتہ نہیں ہے, لیکن اخلاق اور معاملات اور معاشرت اس کو دین کا حصہ نہیں تھا. حالانکہ اس کے مستقل احکام شریعت نے بتائے ہیں. تو دین کامل کب ہوگا؟ حضرت نے ایک بات میں یہ بات فرمائی تھی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی قبر کو حضور سے منور فرمائے, اللہ نے قریب کے زمانے میں ان سے بہت بڑا کام لیا ہے. قرآن کی آیت فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے, خواہ مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم رکھتی ہے. اور مجمع دیندار تھا, ظاہر بات ان کے ساتھ ہو رہی تھی, جیسے ابھی یہ دین کی نسبت سے آئے ہیں نا, ویسے نا تو بھی اسی نسبت سے. فرمایا کہ آپ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم تو عبادت کرتے ہی ہیں, نیک عمل کرتے ہی ہیں, لیکن ہمیں کوئی پاکیزہ زندگی نظر نہیں آ رہی, کہ مغلوبیت کے اندر ہیں, کفار عیش کر رہے ہیں, فساق و فجار جو ہے نا وہ بڑے مزے آ رہے ہیں, ہم تنگی کے اندر ہیں. کیوں جی؟ یہ ہمیں بھی خیال آ رہا ہوگا, آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں, ہم تو نیک عمل کرتے ہیں, تو ہماری نیکی کیا ہے؟ وہی چند باتیں اپنی مرضی کی لے لی. اس کو یوں سمجھایا حضرت کی مثال سے کہ ایک شخص ہے, اس کا رنگ بڑا خوبصورت, آنکھیں بڑی خوبصورت, رخسار بڑے خوبصورت, ہونٹ بھی خوبصورت, جسم پورا اس کا سڈول, پورا جسم متناسب, لیکن ناک کٹا ہوا ہے. کیوں جی کہیں گے خوبصورت اس کو؟ ایک ناک کے کٹنے نے ساری خوبصورتی کو کیا کر دیا؟ مان کر دیا, باقی سب صحیح. تمہاری دینداری کا یہ ہے کہ ناک نہیں پتہ نہیں کیا کچھ کٹا ہوا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں ہم دیندار. جی اللہ نے سمجھ سی سنا کہ دیندار وہ ہوگا جس کے عقائد بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں. شریعت مطہرہ اتنی کامل اور مکمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے عطا فرمائی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں, کوئی کجی نہیں. تو پوری شریعت پر چلنے کی استعداد کو حاصل کرنا ہے. ہر حکم محبوب ہو, اس کا تعلق عقائد سے ہو, عبادات سے ہو, اخلاق سے ہو, معاملات سے ہو, معاشرت تک تو سکھائی گئی. تب ہم مطلب فرماتے ہیں ایک موقع کے اوپر یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا حکم ہے قرآن میں, بتاؤ تذکیہ بتایا جا رہا ہے, اس میں بھی تذکیہ ہے کہ جب کہا گیا ارجعوا کے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ, تمہارے لیے کیا اس میں تذکیہ ہے. اب آدمی حیران ہوتا ہے اس میں کیا تذکیہ, آپ کسی کو ملنے کے لیے گئے اور وہ مشغول ہے یا اس کی ذہنی طور پر ایسی حالت ہے کوئی اس کی مجبوری ہے, وہ کہتے میں نہیں مل سکتا, آپ تو لے نہیں, میں تو مل کے جاؤں گا, زبردستی کر رہے ہیں, باغ ناخواستہ وہ کیا کرے گا, بلا لے گا نا, لیکن اس کی طبیعت میں کیا ہے, انقباض گرانی ہے, تو میل آگے کی ہے, میل بڑھے گی, ظاہر ہوگا, دیکھو مجھے میرے ساتھ صحیح طرح بول نہیں رہا ہے, لیکن یہاں قرآن جس قرآن سکھا رہا ہے کہ لوٹ جا, خوشی سے لوٹ جا, اس نے کہا بھائی میں نہیں مل سکتا, لوٹ جا, ازکا لکم, دل میں صفائی ہے, وہ بھی خوش ہوگا, دیکھو میری بات مان لی, اور آپ کو بھی انقباض محسوس بھی نہیں ہوگا, تو ہمیں معاشرت بھی سکھائی ہے, ہمیں اخلاق بھی سکھائی, تو دینداری کیا ہوگی, کہ اس لیے اس ذریعے سے, اس ذکر کے ذریعے سے, اس تعلق کے ذریعے سے اپنے دل میں ایسی استعداد حاصل کرنی ہے کہ شریعت پوری کی پوری ہمیں محبوب ہو جائے, ہر حکم محبوب, ہر حکم کو جی چاہے, تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. ابھی ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں, یہاں پر ہمارا ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, یعنی تصور سے دل کے اندر لکھنا لفظ اللہ اور تصور سے اس کی تکرار, اور مقصود سامنے رہے اور اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل کے اندر وہ پاکیزگی, وہ شفافت, وہ لطافت, وہ قوت, جو ہمت, جو ہمیں پوری شریعت پر ڈالے, ہر حکم محبوب ہو, ہر نافرمانی محبوب ہو. اب تھوڑی دیر کے لیے بس کر لیتے ہیں, تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ, اور تصور کی زبان سے محبت سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر مشکل
Thank you.